کا اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ دعا میں بھی کہتے ہیں کہ اس دن کو ہمیں عید قرار دینا. کیوں عید قرار دینا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دن کو ہمارے لیے ویسے ہی باقی رکھنا جس طرح تو نے کر دیا ہے. گویا جیسے ہم کو پیدا کیا تھا اور اولی مرحلے میں ہم پاک و پاکیزہ تھے گناہوں سے محفوظ, اور آج کے دن ہمیں کر دیا ہے, اس دن کو ہمارے لیے باقی رکھنا, اب ہم سے گناہ سرزد نہ ہونے پائے.
علامہ سید منتظر مہدی آج کل زیارت کے لیے قم سے مشہد مقدس آئے ہوئے ہیں اور عید الفطر تک یہیں حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے جوار میں ہی رہنے کا ارادہ ہے. وہ مشہد مقدس میں زیارت کے ساتھ ساتھ کچھ وقت کے لیے حرم مطہر کے کتاب خانے میں بھی جاتے ہیں, جہاں مختلف کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہتے ہیں تاکہ وہ حصول علم کی عبادت کی اس لذت سے بھی محروم نہ رہیں. سراج علی مرتضوی اور محمد کیفی یہ دونوں طالب علم مشہد مقدس کے مدرسے امام خمینی کے طالب علم ہیں. ان دونوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ علامہ منتظر مہدی مشہد مقدس آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی ان سے ملنے آئے ہیں. اس وقت علامہ منتظر مہدی کتاب خانے میں خطی نسخوں کو دیکھ رہے تھے, اسی وقت ان دونوں طلبہ نے انہیں ڈھونڈ لیا.
صدر اسلام سے پہلے بھی جو ہے وہ روزہ تھا, چنانچہ قرآن جو ہے اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جو تم سے پہلے تھے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم نے روزہ فرض کیا تھا. کتب علی الذین من قبلکم کتب الصیام, یہ روزہ تھا. لیکن روزہ اس طرح سے نہیں تھا مہینے بھر کا, اور یہ جو طریقہ تھا یہ بھی طریقہ نہیں تھا. روزہ رکھتے تھے لوگ مگر بعض چیزوں سے پرہیز کرتے تھے اور بعض چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے, خصوصاً کھانے پینے میں کھانے سے پرہیز کرتے تھے, پینے سے نہیں کرتے تھے. بالکل مطابق ہندوستان میں بعض ہندوؤں کے یہاں بھی ایسی رسم رائج ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے علاوہ اس کے جنگ و جدل بھی تھی, لڑائی جھگڑا بھی تھا. اسلام آنے کے بعد چونکہ اعتقاد تبدیل ہوا, عقیدہ تبدیل ہوا, خدا کا تصور آیا, پیغمبر ختم مرتبت نے اللہ کے حکم سے اس کی چند چیزوں کو شرائط کو بڑھا دیا. کہ آپ سب سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت اس کی ہے کہ کھانے پینے کو روکنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اہم تر ہیں وہ یہ ہے کہ محارم خدا سے یعنی گناہوں سے پرہیز ہونا چاہیے اصلی ہے, اور یہ 30 دن مشق ہے گناہ سے پرہیز کرنے کا. اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے جو روزہ تم سے پہلے والوں کے اوپر بھی فرض کیا تھا اس کی ایک حکمت بیان کی, درکت حکمت ہے یہ, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ, متقی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ. 30 دن پرہیز کرتے کرتے انسان کے دل و دماغ میں کیفیت طاری ہو جائے تقوی کی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخری منزل ہے عید کے دن جو ہے وہ ثمرۂ تقوی حاصل ہونے والا ہے کہ اس دن ثمرہ حاصل ہوگا آپ کو. تو صدر اسلام میں بھی کیفیت اتفاق سے جو ہے وہ صوم جو ہے واجب جب ہوا ہے اسلام میں تو یہی ایام تھے, یعنی گرمی کا زمانہ تھا اور بہت سخت گرمی تھی, لہذا اس کے مناسبت سے یہ روزہ جو رکھا گیا اور اس کی جزا کے لیے جو باتیں آئی ہیں روایات میں وہ اسی کے پیش نظر ہیں. ورنہ آسان نہیں تھا روزہ کا رکھنا, اور پھر ایسی گرمی, اور پھر عرب کی گرمی, اور اس کے بعد نیا نیا اسلام مومن بنے تھے اور انہوں نے کہا نماز پڑھیے, نماز پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ دیجئے, زکوٰۃ, اب انہوں نے روزہ رکھیے. اس گرمی میں پیاسے بھوکے سارا دن آسان کام نہیں, تبھی اللہ نے کہا کہ یہ عمل جو ہے اس کی جزا ہمارے اوپر
جی,
اس کی جزا ہم دیں گے
جی,
ظاہر ہے کہ اللہ جزا دینے والا اس نے, یہ بھی ایک رمز و حکمت اشارہ ہو اس طرف
جی,
کہ کسی اور کے اوپر ایک تو یہ کہ جزا کو معین نہیں کیا
جی,
دینے والا سبھی کو جزا اللہ ہی ہے
جی,
پھر نماز کی جزا بھی اللہ ہی دے گا
جی,
حج کی بھی جزا اللہ ہی دے گا, رسول اللہ تو جزا دینے نہیں آئیں گے
جی,
جزا تو اللہ دینے والا ہے, لیکن خاص طور سے اس کو کیوں کہا ہے کہ اس کی شدت
جی,
صبر کی انتہا کیفیت ہے صبر
جی,
پیاس بھوک پھر اور بھی مسائل جو کہ گناہ سے متعلق ہیں ان چیزوں سے بچنا, پوچھا نا پیغمبر سے کہ سب سے زیادہ افضل ترین عمل
جی
ماہ سیام میں کیا ہے, تو آپ نے فرمایا الورع عن محارم اللہ, اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے ورع اور پرہیزگاری کرنا, یہ افضل اعمال. عرض کیا کہ مہینوں کا نام جو ہے وہ اسی اعتبار سے رکھا گیا ہے, فصل کے اعتبار سے مہینوں کا نام, در حقیقت رمضان المبارک, جیسے رمضان ایک نام خدا میں سے بھی ہے, لیکن رمضان رمضہ سے ہے, رمض کے معنی ہے شدت دھوپ سمجھیے, جہاں بہت ہی زیادہ گرمی, اور چونکہ پہلی دفعہ ماہ سیام کے نام سے جو یعنی سیام جو ہے روزہ اور صوم جو واجب ہوا ہے وہ اسی گرمی میں تھا, اس لیے اس کا نام رمضان المبارک رکھا ہے, کہ اللہ نے اشارہ کیا شہر رمضان انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان, یہ سورہ بقرہ میں ہے. تو مہینے جتنے بھی ہیں وہ سارے مہینے جو ہیں وہ موسم کے لحاظ سے رکھے گئے ہیں, منتہ یہ کہ اللہ نے روزے کی حالت میں پوچھا پیغمبر سے کہ اللہ سے نزدیک کیسے ہو سکتے ہیں اور کن جگہوں پر, تو حضرت نے فرمایا سے دو مقامات ایسے ہیں جس میں انسان اللہ سے نزدیک ترین موقع پر ہوتا ہے, ایک جو ہے وہ روزے کی حالت ہے اور ایک جو ہے وہ سجدے کی حالت ہے. بعض روایتوں میں روزے کی لفظ نہیں آئی ہے, جو اور بھوک کی حالت ہے, یعنی بھوک و پیاس جتنا ہی زیادہ شدید ہے صبر کی کیفیت جو ہے وہاں اس وقت زیادہ ممتحن ہے, امتحان لیا جا رہا ہے, بہت شدید امتحان ہے, ایسے موقع پر اللہ جو ہے وہ قریب تر ہے, اس لیے کہتے بھی ہیں کہ حالت سجدہ اور یہ حالت جوع اور بھوک کی جو روزے کی شکل میں ہے, اس حالت میں جو بھی دعا کرے لا ترد, اس کی دعا جو ہے رد نہیں کی جاتی, تو اس حیثیت سے جو ہے وہ اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کا ایک تو کہ مہمان قرار دیا اپنا
جی,
اور ظاہر ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ بشر جو ہے وہ انسان جو ہے بہرحال گنہگار ہے, فطرت اس کی ایسی خلق ہوئی ہے, اگر آپ کسی مہمان کے یہاں جائیے, کسی کے یہاں جائیے مہمان بن کر کے, اگر آپ سے کوئی غلطی اور خطا بھی ہو جائے تو مہمان اف نہیں کرتا
جی,
کہتا نہیں ہے کچھ, کبھی آپ نہ پائیں گے اگر مہمان کی شکل میں ہیں تو کبھی اف نہیں کرے گا, چونکہ آپ مہمان ہیں, ہم آپ کی توہین نہیں کر سکتے, آپ کیوں نہیں. اللہ نے اس مہینے کو خود ایسا قرار دیا ہے کہ مومنین کو مہمان قرار دیا ہے, جب مومنین جو ہیں وہاں پہ روزے کی حالت میں ہیں, ولو کہ چونکہ بشر ہیں ممکن ہے بعض گناہ سبزہ ہو جائیں, تو اس کی طرح سے عفو ہے, مغفرت ہے کہ معاف قرار دو, کیوں, اس لیے کہ آپ اس کے مہمان ہیں.
سید منتظر مہدی آستانِ قدسِ رضوی کے میوزیم کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں, اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ دونوں طالب علم بھی ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں. یہ مناسب موقع ہے جب علامہ منتظر مہدی ان طلبہ کے سوالوں کا جواب بھی دے رہے ہیں.
1958 میں بنی تھی اور 2000 میں سن 2000 میں جو ہے ریپلیس کے دوسری بنا کے وہاں لگائی, وہ والی زری یہاں لا کر رہی ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چاندی کا کام ہے, صرف وہ جگہیں کہ جہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے پیلا اور زرد رنگ, یہ سونا ہے, عام معصومین کے سونے پہ ہے. اور جو کنگورے بنائے ہیں آیات جتنی لکھی ہیں وہ سب سونے کے ہیں. یہ لکڑی کے اوپر چاندی اور تھوڑا سونا جو ہے لگاتے ہیں, اور اس میں جہاں جہاں لکھا ہے سونا خاص آدھا جگہ چاندی کے پھول بنائے ہیں. اور یہ زیادہ تر صحن طلائی وغیرہ میں لگاتے ہیں.
یہ طلبہ منتظر مہدی کی باتیں سننے میں اس طرح منہمک ہیں کہ مبادہ کوئی بات سننے سے رہ نہ جائے.
قرآن ربیع القرآن ماہ رمضان کو کہا گیا,
جی,
یعنی وہ بہار قرآن کا مہینہ, اور صفائی قلب کا مہینہ ہے. حضرت دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک تو قرآن کی آیات کی تلاوت خود انسان کو پاکیزہ کرتی, یزکیہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, خود بتاتا ہے کہ تزکیہ نفس تلاوت قرآن سے. علاوہ اس کے جو رمز و نقطہ ہے قرآن کی تلاوت میں ہم لوگ جو ہے متوجہ نہیں ہیں, وہ یہ ہے کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو گویا خود ڈائریکٹ خدا سے بات کرتے ہیں, اور خدا بندے سے بات کرتا ہے, اور بندہ خود خدا سے بات کرتا ہے, یعنی خدا اللہ کا کلام ہے وہ, اللہ خود بات کر رہا ہے بندے سے, اور ظاہر ہے کہ وحی کی شکل ہے, فرق یہ ہے کہ نازل شدہ وحی. یہ خط کوفی ہے, ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے انہوں نے,
کاتب ائمہ اطہار
خود انہوں نے منسوب ہے. خط ائمہ نے لکھا ہے, امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے, لکھا ہوا ہے انہوں نے, لیکن یہ وقف ہوا 1008 ہجری میں شاہ عباس صفوی اول نے اس کے زمانے میں. یہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام, یہ بھی کوفے کا ہے, خط کوفی. قرآن کی نزول جو ہے وہ تو اول بعثت سے ہے پیغمبر کے, جب اقرا باسم ربک الذی خلق, یہ آیت سے. البتہ یہاں پر نقطہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ ایک بحث ہے قدیمی, کہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے ایک بارگی یا رفتہ رفتہ. بعض آیات دلالت کرتی ہیں کہ ایک بارگی, بعض آیات بتاتی ہیں کہ رفتہ رفتہ. اس مشکل کو کیسے حل کریں, تو اس کے حل کے لیے بہترین راہ مرحوم صدوق علی اللہ مقامہ, شیخ صدوق کی کتاب ہے توحید, اس میں یہ اشارہ ہے, بیان فرمایا انہوں نے, ان کی عبارت ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے دفعتن واحدہ, ایک بارگی, مگر کہاں, الی بیت المعمور, بیت معمور میں, اور اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں رفتہ رفتہ نازل ہوا خود پیغمبر کے پاس بطور حکم, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پیغمبر کو سارا علم قرآن کا اللہ نے ان کے سینے پہ دفعتن واحدہ نازل کر دیا, اور اس کے بعد اسی لیے یہ بھی فرما دیا سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے ولا تعجل بالقرآن قبل ان یقضى الیک وحیہ، اے پیغمبر قرآن میں جلدی نہ کیجئے قبل اس کے کہ آپ کی طرف وحی کی جائے، مگر اگر وحی جب تک نہیں ہوئی تب تک آپ قرآن کو بولیے نہیں، اس کے معنی قرآن سینہ پیغمبر میں ہے تبھی تو، ورنہ جلدی کرنے کا معنی کیا ہے؟ تو یہ مسئلہ یوں حل ہو جاتا ہے کہ وہ آیتیں جو کہتی ہیں دفتن واحد بیت المعمور، البتہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بیت المعمور کی لفظیں تو خیر آئی ہیں اسے تعدی نہیں کر سکتے، لیکن بیت المعمور خود کیا ہے اور لوح محفوظ خود کیا ہے اس کی تعبیر آج تک صحیح نہیں ہو سکی، تو میرا اپنا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ یہ پیغمبر اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے سینے کا نام جو ہے وہ لوح محفوظ اور بیت المعمور ہے کہ جہاں قرآن نازل ہوا ہے۔ مدینہ، مکہ، نجف، مشہد، سامرہ، سارے معصومین کے روزے کی نقل، اللہ کمال ہے، کمال ہے۔
مشہد میں علامہ منتظر مہدی کی ملاقات ایک پرانے دوست مولانا شیخ فیاض سے بھی ہوتی ہے۔ مولانا شیخ فیاض پاکستان، ہندوستان اور عرب ملکوں سے آنے والے زائرین، یا یوں کہا جائے کہ تمام غیر ملکی زائرین کی خدمات اور سہولیات فراہم کرنے والے حرم مطہر کے شعبے بین الاقوامی امور سے وابستہ ہیں۔ غیر ایرانی زائرین کے امور اور ارتباطات اسلامی ادارے کی ذمہ داری، جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے، غیر ایرانی زائرین کی رہنمائی اور ان کی خدمت کرنا ہے جو دنیا کے گوشہ و کنار سے فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے مشہد آتے ہیں اور اس امام حمام کی چوکھٹ پر اپنی جبین احترام خم کرتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مولانا منتظر مہدی طلبہ کے مزید سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔
لفظ عید پر غور کریں، عید جو ہے وہ عود سے ہے، عود کے معنی ہیں پلٹنے کے، یعنی 30 دن اللہ تعالیٰ نے جو اخلاص بندے کا دیکھا ہے، کہ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کس لیے فرض کیا، فرض اللہ الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، اس لیے کہ بندگان خدا کے اخلاص کا امتحان لے۔ تو 29 دن جو امتحان ہوا ہے، تو امتحان کا نتیجہ بھی تو نکلنا چاہیے نا، تو امتحان کے نتیجے کا دن جو ہے وہ عید ہے. یعنی آج آپ کو پرچہ نہیں دینا ہے. بھائی کہ یہ ہوتا ہے کوئی امتحان دینے جائے تو جب رزلٹ لینے جاتا ہے تو رزلٹ کے دن بھی امتحان دیتا ہے، ایسا تو نہیں ہے. تو اس دن جو ہے خوشی کا دن ہے، جیسا پرچہ کیا ہے. حد یہ ہے کہ وہ بھی انسان کی جو صحیح پرچہ نہیں بھی کیا ہوتا، وہ بھی خوشی کی حالت اس کے اندر بھی رہتی ہے، اور وہ بھی صحیح اور کوشش میں رہتا ہے کہ ہمارا امتحان کا رزلٹ اچھا نکلے، امیدوار ہوتا ہے. تو اسی طرح ہر شخص امیدوار ہے، خوشی میں آئے کہ ہم نے 30 دن بزحمت تمام اپنے اخلاص کا جو امتحان دیا ہے اس کا نتیجہ آج کے دن ملنا ہے. تو خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے صحیح امتحان دیا، اس کا صحیح نتیجہ آج کے دن ملنا ہے. اچھا، اور عود کے معنی پلٹنے کے ہیں، یعنی منظور یہ ہے کہ 30 دن میں جتنا آپ سے عمل اللہ نے کروایا ہے گویا اور گناہوں کو بخش دیا ہے اس 30 دن میں، تو گویا آپ ویسے ہی ہو گئے جیسے اول دن آئے تھے. جب پیدا ہوئے تھے تو کوئی گناہ نہ تھا آپ کے پاس، لہذا جس دن 30 دن کے یا 29 دن کے روزے ختم ہوئے اور وہ آخری دن کی جسے عید قرار دیا کہ شوال کا پہلا دن آئے، اس دن روزہ تو اس لیے حرام قرار دیا کہ ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی کہ انسان جو ہے نتیجہ لینے جاتا ہے تو امتحان نہیں دیتا ہے، امتحان دیے ہوئے کا نتیجہ لینے جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے نتیجے کا دن ہے اس دن، تو امتحان کا کوئی معنی نہیں ہے عقلان سمجھنے کے لیے. اور یہ اشارہ ظاہر ہے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، اس دن کو وہ تعبدی محض ہے، عقلی توجیہ یہ کی جا سکتی ہے. اور رہا معاملہ یہ کہ عید کیوں لفظ عید استعمال ہوا، وہ اس لیے لفظ عید استعمال ہوا کہ انسان جو ہے 30 دن میں تمام گناہوں سے بری اور صاف ستھرا، نقی اور بالکل طاہر، ٹھیک اسی طرح جیسے کہ اول دن پیدا ہوا تھا، تو اس کا وہ دن ہے، یعنی پلٹ آیا اپنی پہلی منزل پر، اس لیے اس لفظ کو عید قرار دیا. اور یہ لفظ انسان کے لیے اور بشریت کے لیے عبرت کا مقام ہے، اور عبرت کے لیے جو ہے وہ یہ دن معین کیا ہے کہ دیکھو تم نے 30 دن جو محنت کی ہے اس کا یہ نتیجہ ہے، جنہوں نے نہیں کیا ہے اب ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، ان کے لیے کوئی موقع نہیں. ہاں اب وہ کچھ
یہ خوشی کی علامت
ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ ایک امتحان دیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں اور کامیابی کا مزدہ آپ کو مل جاتا ہے، تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اور چونکہ ہر مومن جو ہے اس دن اس کے لیے مزدہ ہے، لہذا ہر مومن جب خوش ہوتا ہے تو جب کلیجہ اس کا باغ باغ ہوتا ہے، خوشی طاری ہوتی ہے، تو ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں. اور یہ مصافحہ کر کے خود ایک اخلاص کی دلیل دے رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہم نے امتحان دیا ہے اس کی اب ہمیں عادت پڑ گئی ہے، ہم بالکل مخلصانہ آپ کے ساتھی ہیں، مخلصانہ آپ کے بھائی ہیں. پھر یہ تو تعبیرات جو ہیں وہ شیرینی کی ہو گئی، خوشی کے دن شیرینی ہوتی ہے، تو یہ خوشی کی تعبیر ہے. لیکن جو بہت سے مرسومات ہیں جیسے لباس کا نیا پہننا، یہ بھی ایک طریقے کی توجیہ ہے کہ گویا آج کے دن سے اب ہم نے حیات کا نیا لباس پہنا ہے، اس کا سمبولک مطلب ہے، یعنی ایک نمونہ ہے، بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اس کثیف لباس کو جو 30 دن پہنا تھا اب اتار کے دوسرا نیا لباس پہن لیا ہے، ویسے ہی ہم نے اپنی زندگی میں جو گناہ کی وجہ سے ہماری حیات میں گندگیاں آ گئی تھیں ان کو اب ہم نے پاک کر کے 30 دن میں انہیں پاک کر دیا، اور یہ پہلا دن ہے کہ وہ لباس سے حیات ہم نے زیب تن کیا ہے. یہ اللہ سے دعا ہے، اسی لیے نماز پڑھتے ہیں اور شکرانہ ادا کرتے ہیں، دو مطلب، اور دعا بھی کرتے ہیں. اس وجہ سے عید کو عید کہتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ روایات میں وارد ہے، قرآن مجید خود ہی صراحتاً یہ لفظ استعمال کرتا ہے. حضرت عیسیٰ نے جو دعا کی تھی کہ مائدہ نازل کر دے، تو جس دن مائدہ نازل ہوا اس دن کے لیے دعا کی کہ اس دن کو ہمارے لیے عید کا دن قرار دے اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا دن ہو جائے. تو کیوں عید کا دن قرار دے، کیوں یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا؟ ظاہر ہے کہ اس دن جو ہے تطہیر قلب ہوا تھا، اس دن جو ہے ایمان لے آئے تھے لوگ. اور جب تطہیر قلب ہوا تو اشارہ اسی طرف ہے کہ تو نے ویسے ہی پلٹا دیا ہے پھر ان کو کہ یہ شرک اور کفر کی منزلوں میں داخل تھے, وہاں سے نکال کے تو نے ویسے ہی ان کو کیا کہ جیسے اول دن پیدا کیا تھا. کلو مولود یولد علی فطرۃ الاسلام, تو اسلام کی فطرت پر پیدا کر دیا پھر سے ان کو. اب یہ دن عید کا قرار دینا یعنی لوٹا دیا ہے تو نے اس کو ان لوگوں کو اسی منزل پر, اب اسے باقی رکھنا کہ یہ پھر ایمان کے دائرے میں رہ جائیں. تو گویا عید کے دن جو ہے تمام تر خوشی جو ہے وہ ایک تو مغفرت کی ہے, دوسری یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی کثافتوں سے اور گندگیوں سے جدا ہو گیا, تیسری یہ ہے کہ انسان خوشیاں لیتا ہے کیوں, اس لیے کہ ثمرہ حاصل کر رہا ہے 30 دن کے عمل کا, اور چوتھی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خود بخود آپس میں ایک دوسرے سے ملنا اور میل جول کا طریقہ ظاہر کرنا کہ جو 30 دن ہم نے عمل کیا ہے وہ ہمارا ابھی بھی سلسلہ جاری ہے, ہم بھول نہیں گئے کہ 30 دن کے بعد ہم بھول گئے, یہ عمل ہمارے حیات میں گام بگام لمحہ لمحہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہنے والا ہے.
فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک و منور جوار میں ہر دل آشنا نظر آتا ہے, یہاں کوئی بھی تو اجنبی محسوس نہیں ہوتا. دل کا پرندہ اس مانوی فضا میں مانویت کی بلندیوں پر پرواز کرتا ہے. پالنے والے تو نے تو ہی ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جس نے ہم پر ظلم کیا ہے ہم اس کو معاف کر دیں. اب ہم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور تو سب سے زیادہ عفو اور درگزر کرنے والا ہے, بس ہمیں معاف کر دے اور ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. معبود تو نے ہی ہم سے کہا ہے کہ جب کوئی حاجت لے کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو واپس نہ لوٹائیں. ہاں اس وقت ہم تیرے در پر حاجت لے کر آئے ہیں, بس ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا. تو نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے ماتحتوں اور تیرے بندوں کے ساتھ نیکی اور احسان کریں. اے میرے کریم, بس ہم پر بھی احسان کر دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا لے.